الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. حضرات محترم، ہماری اسلامی تاریخ میں کچھ ایسی بڑی محترم شخصیات گزری ہیں جن کا آج بھی تذکرہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسی طرز فکر کو، طرز عمل کو اپنائیں جو ہماری تاریخ کی ان گزری ہوئی شخصیات کا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دینی تربیت سے جن جن لوگوں کو تیار کیا وہ سب صحابہ کرام ہیں، ان میں صحابیات بھی ہیں. صحابہ میں ایک ایک شخص ایک مشعل کی طرح، ایک روشن چراغ کی طرح اس امت کے سامنے جل رہا ہے اور اپنی روشنی دے رہا ہے. انہی صحابہ میں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید بھی بہت سی آیات شہادت دیتا ہے کہ عمر جو سوچتے تھے، جو کہتے تھے، اللہ کو بھی وہی پسند ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عمر کے جو سوچ ہوتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں وہ بات نازل کر دیتا تھا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبیاً لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے. آپ فرماتے ہیں، عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے آنے والا شیطان راستہ ترک کر کے کوئی اور راستہ لے لیتا ہے، وہ تم سے ڈرتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جو کسی اور صحابی کے بارے میں آپ نے ارشاد نہیں فرمائی. آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ جنت میں. لیکن کس طرح دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دودھ کا برتن دیا گیا، مجھے کہا گیا اس کو پیو، بڑا فریش تازہ دودھ تھا، وہ میں نے پینا شروع کیا. اور میں نے جب اتنا پی لیا، جب پیا اس کو، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کی سیرابی میری انگلیوں تک پہنچ چکی ہے. پھر اس دودھ، اس برتن کا بچا ہوا دودھ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پی لیا. صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، فماذا اولتہا، یہ خواب تو آپ نے دیکھا مگر اس کا معنی و مفہوم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، العلم، دین کا علم ہے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بعد نصیب ہوگا. اور واقعی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے دانشور اور دین کی حکمتوں کو سمجھنے والے تھے اور دین پر عمل کرنے والے تھے، دین کو بڑی گہرائی سے جان چکے تھے. یعنی یہ مطلب نہیں تھا کہ بس دین ہے، کہتا ہے عمل کروں نہ کروں، نہ، اتنا اس قدر بھرپور ایمان تھا کہ جو کچھ دین کہتا ہے وہی کرو اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو مت دیکھو یا کسی اور کو مت دیکھو، جو دین کہتا ہے وہ کرو. دین کیا کہتا ہے؟ انصاف کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی کنجیاں دینے کے لیے بلایا گیا کہ آپ خود تشریف لائیں، وہاں کے پریسٹ نے، ربائز نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں دیں گے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں. جب بیت المقدس قریب آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب باری جو تھی وہ اترنے کی تھی اور غلام کے اوپر چڑھنے کی تھی. تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ ہی سوار رہیے، میں مہار پکڑ کے اسی عالم میں ہی بیت المقدس داخل ہوتا ہوں. کیوں؟ کچھ ساتھیوں نے بھی کہا کہ اللہ کے جناب عمر، امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، کچھ کپڑے بھی بدل لیجئے، کچھ پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ خیال ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا افسوس ہے تم پر، ہمیں تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، کوئی ان کی وجہ سے تھوڑی ملی ہے. اور غلام سے کہا نہیں، تم اوپر بیٹھو، اب تمہاری باری ہے، تم اوپر بیٹھو، میں مہار پکڑ کے داخل ہوں گا. اور جب مہار پکڑ کے داخل ہوئے تو ربائی اور پریسٹ جتنے بھی تھے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مہار کو پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھڑے ہو کے گواہی دی کہ ہماری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ، جو شخص آئے گا وہ مالک بنے گا، وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس نے خود اپنے ہاتھ میں سواری کی باگ پکڑی ہوگی. یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سنا بس اس پر ایک گہرا ایمان، یہی اصل علم تھا. اس علم کو بھی ہمیں بڑھائی دینی چاہیے کہ واقعی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے تھے. ہم اس بات کو تو بڑا اچھالتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں شہر کا علم کا دروازہ ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے، میں علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں. بس اسی دروازے کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں ہی سارا علم ہے اور ایمان بھی یہی بنا لیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک حقیقی بات ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے شرعی مسائل کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں اس بنیاد پر تفریق کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. صحابہ کرام کا اپنا اپنا ایک لیول ہے، ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دے دیا. ہم کسی کو اچھالیں اور کسی کو گرائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ قرآن مجید میں کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے خوش، وہ مجھ سے خوش. اب جو ناراض ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوں، ان کو اللہ نے کوئی ویلیو نہیں دینی. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ پھر خواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں آ رہے ہیں، امت کے کچھ افراد ہیں آ رہے ہیں، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص یہاں تک ہے، اوپر سے یہاں تک، اور کسی کی قمیص پیٹ تک، اور کسی کی قمیص گھٹنے تک. یہ میں دیکھ رہا ہوں امت کے افراد کو. تو اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ کپڑے سمیٹ رہے تھے زمین سے، اور سمیٹ کے اس کو پکڑ کے پھر میرے آگے سے گزرے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، یہ دین میں نے، دینداری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں یہی مراد لیتا ہوں. اور یہ ہم سب کو علم ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خواب دیکھتے تھے وہ ہم جیسے لوگوں کا خواب نہیں ہوتا تھا. رسول کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ وحی کر کے اپنے رسول کو خواب میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے، یہ خواب وحی ہوتا ہے. اگر اس کو ہم وحی نہیں سمجھتے تو جناب ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، تو بیٹا صاف کہہ دیتا ابا یہ تو خواب ہے، آپ خواب کی بنیاد پہ مجھے ذبح کر رہے ہیں. کوئی آیت لائیے جو اللہ نے آپ پر اتاری ہو، کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی بات جو جبریل امین آپ کے پاس لے کے آئے ہو، میں اس کو مانوں گا. لیکن بیٹا سمجھتا تھا کہ میرے والد محترم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور رسول محترم جو خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو اس لیے بیٹے نے بھی کہہ دیا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. تو نبی علیہ الصلات والتسلیم نے سیدنا عمر کے بارے میں جو خواب دیکھا یہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے یہ شہدائی، یہ مسلمان، یہ صحابہ، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور امت کو بتا دیجئے. تیسری مرتبہ آپ فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے جنت اور دوزخ کی جب سیر کرائی گئی تو میں جنت میں بھی داخل ہوا، ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے عرض کی گئی اللہ کے رسول یہ محل آپ کے اس صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر گھسوں، ذرا دیکھوں تو صحیح اس محل کو، اتنا خوبصورت. کہتے ہیں میں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے پرے منہ کر کے. تو میں شرم سے پیچھے مڑایا کہ یہ تو عمر کی بیوی ہیں، کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو عمر کہیں غیرت نہ کھا جائیں. اور یہ بات پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم نے صحابہ کرام کو فرمائی، سیدنا عمر بھی تشریف رکھتے تھے، سنتے ہی رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول ابا یغار علیک، کیا آپ پر کوئی غیرت کھائے؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تیسرا خواب، یہ تیسری حقیقت تھی جو نبی علیہ الصلات والتسلیم کو معراج کی رات دکھائی گئی کہ یہ آپ کے صحابی ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جنت میں ان کا گھر تیار ہو چکا ہے اور خوبصورت محل ہے. پھر چوتھی مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کنویں پر آیا، وہاں سے پانی کھینچنا تھا، تو جناب ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ڈول لٹکایا کہ میں اس سے پانی کھینچوں، لیکن ان کے کھینچنے میں، پانی تو لے لیا ڈول میں لیکن ان کے کھینچنے میں ذرا کمزوری تھی، ضعف تھا. اور آپ ساتھ فرماتے ہیں اللہ یغفر اللہ لہ، اللہ ان کو معاف کرے. یعنی آپ نے دعا بھی دی کہ بڑھاپے میں یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ کنویں سے آپ پانی کھینچ رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے جب کھینچا تو ایک یا دو ڈول بمشکل کھینچ سکے. لیکن ان کے بعد جناب عمر آئے، ایک توانا طاقتور انسان، نوجوان، وہ آئے اور انہوں نے نہ صرف ڈول کھینچا بلکہ بڑی آسانی سے، بہت بڑا ڈول آسانی سے کنویں کے اندر سے کھینچ لیا، اور جتنے بھی پیاسے وہاں کھڑے تھے سب کو انہوں نے پانی پلایا. فَأَرْوَزَّمَعَ، جتنے بھی پیاسے وہاں لوگ کھڑے تھے ان سب کو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس ڈول سے پانی پلا دیا. یہ ہیں چار خواب جو پیارے نبی علیہ الصلات والتسلیم نے، تین خواب دیکھے اور ایک حقیقت آپ نے معراج اور معراج کی بتائی. یہ تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ عمر کیسی شخصیت تھے، کیا تھا ان میں دین؟ آج ہم غیر مسلموں کو پڑھتے ہیں، ان کے حکمرانوں کو پڑھتے ہیں، ان کے بادشاہوں اور ملکاؤں کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا آج تک عمر جیسا کوئی فرد پیش نہیں کر سکتی، کوئی حکمران پیش نہ کر سکی جو حضرت عمر جیسا ہو اور مقابلہ ان کا کر سکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دوران ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ روحہ کے مقام پہ پہنچے، تو آپ نے ایک چرواہے کی آواز پہاڑ پر سے سنی کہ یہ چرواہا ہے جو اوپر پہاڑ پہ اپنی بکریوں کو ہانک رہا ہے یا اکٹھا کر رہا ہے، اس کی آواز چلتے چلتے آپ نے سنی. سیدنا عمر نے اس چرواہے کو آواز دی یا راعی الغنم، او بکریوں کے چرواہے، وہ پہچانتا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو، تو فوراً کہتا ہے نعم یا راعیہا، جی جناب امت کے راعی، امت کے چرواہے، جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے خلافت، یہ ہوتا ہے مہربان حکمران۔ آپ فرماتے ہیں تم یہاں چرا رہے ہو اپنی بکریوں کو، ذرا پیچھے میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑا خوبصورت علاقہ ہے، سرسبز و شاداب ہے، تم ایسا کرو اپنی بکریوں کو وہاں لے جاؤ اور وہاں چراؤ۔ یہ کہا اور چل دیا۔ یہ کیسے حکمران تھے؟ حکمران کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر کوئی ایک چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، مشفق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، اسے خود فرماتے ہیں میاں اپنی بکریاں یہاں مت چراؤ، یہ خشک علاقہ ہے، ذرا پیچھے چلے جاؤ، وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں تمہاری بکریاں خوب چر لیں گی، موٹی ہو جائیں گی۔ یہ خیال تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایا کے بارے میں، حتیٰ کہ چرواہوں تک کے بارے میں، یہ ان کو خیر خواہانہ مشورہ بھی دے رہے ہیں اور ان کے فائدے کا سوچ رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے اس رائی الغنم کو، چرواہے کو، ایک گائیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں کہ تمہارے فائدے کی یہ چیز ہے، یہ کام تم کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑا مشہور واقعہ جناب تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک منافق بشر نام کا، اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے، اور یہودی نے اس کو کہا کہ آؤ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تمہارے جو نبی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں گئے، آپ نے کیس سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر نکل کے یہ منافق کہتا ہے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، تو اس نے کہا یہ تمہارے رسول ہیں، انہیں کچھ بھی ہو، ایسا کرو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا عمر کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر باہر نکلے تو منافق نے کہا ہمارا کوئی جھگڑا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ فیصلہ کر دیں۔ یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجیے، ہم نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور اسی کے کہنے پہ گئے تھے، آپ نے کیس سنا ہے اور میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو اب اس کے بعد جب ہم نکلے تو یہ کہتا ہے مجھے عمر کا فیصلہ چاہیے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ان کا جی آپ کا فیصلہ۔ ان کا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار اٹھائی، باہر آئے اور اس منافق کی گردن پہ زور سے مارتے ہوئے گردن اڑا دی، اور یہ کہتے اڑائی کہ ھذا قضائی من لم یرض بقضاء رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو پھر عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دینی غیرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو رسالت کا مقام ہے اس کو صحیح مقام دینا ہے، اور جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور دین کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غیور انسان، ابھی خلیفہ نہیں بنا، ابھی خلافت سے پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا اپنا دور ہے، اور حالت یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اسلام سے لگاؤ ہے، دین کا علم ہے، وہاں یہ غیرت بھی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے مجھ سے فیصلہ کرائے گا، اور جو مجھ سے فیصلہ کرائے گا پھر میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، اور قرآن مجید میں ان منافقوں کی جو حالت ہے سورۃ النساء میں جو بیان کی ہے وہ پڑھیے، تو یقین مانی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غیور انسان اس دور کی ایک بڑی اہم ضرورت تھا۔ انہوں نے عملاً یہ ثابت کرنا تھا, لوگوں کو بتانا تھا کہ لوگوں رسول کا کلمہ پڑھا تو رسول کے ساتھ جڑ جاؤ, ورنہ یاد رکھو تم لوگ مسلمان نہیں ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اللہ کے رسول جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنے فیصلے اللہ سے یا رسول اللہ سے کرا لو, تو انہیں تم دیکھو کہ یہ کنی کتراتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, پرے بھاگتے ہیں کہ نہیں نہیں رسول کا نام نہ لو, دین کا نام نہ لو. یہ حالت تھی, آج بھی یہی حالت ہے. ہمارے دل سکڑتے ہیں دین کا نام سننے سے, تنگ ہوتے ہیں کہ شریعت کی کیا بات کیوں کی جاتی ہے, یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں. کاش کہ ایک عمر اس دور میں بھی ہوتا تو ایسے لوگوں کو علم ہو جاتا کہ اسلام کیا ہے. اور یہی چیز قرآن مجید نے یوں بھی بیان کی کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ایک اللہ کا نام لیا جائے کہ اسی کا قانون, اسی کی بات, اسی کی کتاب کو تسلیم کر لو, تو ان کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں, تنگ دل ہوتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے ان کو دلوں کے اندر. اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کا قانون کا نام لیا جائے تو بڑی خوشی سے اس کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں کہ اس طاغوت سے ہم نے اپنے فیصلے کروانے ہیں, مگر اللہ سے فیصلے نہیں کروانے, رسول اللہ سے نہیں کروانے. پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں, آخری عمر میں حج کرتے ہیں, اور حج کرنے کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ آج سے 1500 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی کیا حالت ہوگی. پیدل چلتے ہیں, صحابہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنا فاصلہ طے کیا اور پھر حج کیا, حج کے بعد پھر واپس تشریف لائے, راستے میں آپ کے لیے کہیں کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا, کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا, لیکن آپ کے پاس ایک چادر تھی. اسی چادر کو کسی درخت تلے آ کے عین دوپہر کے وقت اسی چادر کو ٹہنیوں سے باندھ دیتے اور پھر اس کے نیچے سو جاتے, آرام کرتے تھے. جب حج کر بیٹھے تو اللہ کے حضور ایک دعا کرتے ہیں, اللہم قد کبرت سنی, مولا میری عمر بڑی ہو گئی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, وجعل موتی فی بلد رسولک, مولا میری موت نبی علیہ الصلات والتسلیم کا, تیرے رسول کا جو شہر ہے مدینہ منورہ, اس میں میری موت لکھنا. نظر آ رہا تھا سخت گرمی ہے, آیا ہوں حج کرنے بڑھاپے میں, حج بھی نہیں ہو سکا, حج بھی کیا ہے لیکن وہ جوانی کی طاقت وہ اپنے اندر نہیں پا رہا, یہ بھی خیال آتا ہے معلوم نہیں کہ میں زندہ واپس جاتا ہوں کہ نہیں, لیکن دعا یہ کر رہے ہیں, وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ, مولا میری موت اپنے رسول کے شہر مدینہ منورہ میں کر دے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے اور بھی بہت سی دعائیں کرتے ہیں, مگر اللہ اس دعا کو کیسے قبول کرتے ہیں. واپس تشریف لائے, پہنچ گئے مدینہ, تھوڑے دنوں کے بعد مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے دوران فرماتے ہیں کہ لوگو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہم نے اس کو قبول کیا, اللہ نے ہمیں عزت دی, آپ فوت ہو گئے, اس کے بعد جو فتنے فساد جو کھڑے ہوئے اس میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہوئی, اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, کتنے اچھے انسان تھے, کتنے نیک تھے, کتنے بہترین خلیفہ تھے, خلیفۃ الرسول تھے. اس انداز سے تذکرہ کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ الصلات والتسلیم کا دور یاد آ گیا اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی یاد آ گیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں, میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی مرغ نے مجھے چونچ ماری ہے, ایک بار ماری ہے یا دو بار ماری ہے, یہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کی تعویل جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ مقرر کر لوں, مگر میں ایسا کام نہیں کروں گا, میں پیچھے چھ بندوں کی شورا بنا کے جا رہا ہوں، اور یہ چھ بندے وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان چھ بندوں سے بہت خوش تھے، اور پھر اس کے بعد یہ خطبہ دیا، دوسرے دن فجر کی نماز پڑھائی، تو اسی نماز کے دوران ہی کسی کمبخت نے آ کے خنجر مارا، ابو روز ابو فیروز لؤلؤ نے، یا فیروز ابو لؤلؤ نے خنجر مارا، اور اسی عالم میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے رضی اللہ عنہ، نے نماز پڑھائی، اور پھر اسی عالم میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، بے ہوش ہیں. جو قریب کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اس خلیفہ صبح کی نماز پوری نہیں کر سکے تھے، تو آ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. تو ہاں کہہ کے اٹھ بیٹھے، تو فوراً فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کیا حصہ، اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں. پھر اٹھ بیٹھے، جب اٹھے تو زخم کے اندر جو خون بھرا پڑا تھا وہ ٹپک کے باہر آیا. بیٹے سے کہا بیٹا چادر لاؤ، وہ چادر لایا، آپ نے اسی زخم پہ باندھا، وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر یہی حالت، کمزوری بڑھتی گئی، اور نماز کے دوران نماز زمین پہ پڑی، بیٹا پاس بیٹھا ہے، بیٹے کے سر میں نماز کے بعد اپنا سر اس کی گود میں رکھا، اور پھر کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے بعد فرماتے ہیں بیٹے کو، بیٹا میرے گال ذرا زمین پہ رکھ دو. تین دفعہ کا زمین پہ رکھے، گال زمین پہ رکھوا دیے. بیٹا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ابا جان کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں نے کان جب قریب کیے تو کہہ رہے تھے ویل لعمر، عمر تیرے لیے تباہی ہو، ان لم یتجاوز اللہ عنک، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو پھر تو تباہ ہوگا. تین دفعہ یہ لفظ کہتے ہیں بیٹے کہ میں نے خود اپنے کان سے سنے کہ پیارے نبی ہمارے پیارے والد نے اس دوران یہ لفظ فرمائے، اور پھر اس کے بعد آخری جب سانسیں آئیں تو بیٹے سے فرماتے ہیں جاؤ ام المومنین کے پاس، سلام کرو اور انہیں کہو کہ ابا کی خواہش ہے. یہ کیا وہ ابو بکر، جناب ابو بکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو سکتا ہے؟ وہ آئے، سلام کیا، اور پھر بڑے ادب سے عرض کی، سیدہ عائشہ ام المومنین فرمانے لگیں کہ جگہ تو میں نے اپنی لیے رکھی تھی مگر آج میں اپنی یہ جگہ عمر کو دے دیتی ہوں. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہونے لگا تو پھر بھی فرمایا بیٹا جنازہ اٹھ جائے پھر بھی جاتے ہوئے قبرستان لے جانا مجھے، لیکن جاتے ہوئے پوچھ لینا ام المومنین سے، اگر وہ اجازت دیں تو وہاں دفنا دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دینا. اس طرح جنازہ جب اٹھا پھر لایا گیا، پھر پوچھا گیا، ام المومنین نے کہا بالکل دفن کیجئے. تو اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب آپ کو آخری وقت جو دعا کی تھی حج کے بعد کہ اللہ تیرے رسول کے شہر میں مجھے وفات آنی چاہیے، تو اللہ نے وہ دعا سن لی، وہیں دفن ہوئے. ایسے غیور تھے کہ جس کا اثر امہات المومنین پر بھی تھا. ام المومنین کہتی ہیں جب تک عمر دفن نہیں ہوئے تھے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کمرے میں جہاں اب دفن ہے اور بابا دفن ہے میں بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی، کیونکہ ایک طرف رسول اللہ ہیں میرے پیارے خامن اور دوسری طرف میرے والد محترم. مگر جب عمر کی تدفین ہوئی تو اس وقت میں اپنے آپ کو پوری طرح کور کر کے اندر جاتی تھی. کیوں کہ عمر جیسا غیور انسان جو زندگی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، تو میں حیا کرتی تھی کہ عمر یہاں مدفون ہیں، مجھے اس حالت میں وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ تھے وہ کردار جو ہمارے ماضی کے گزرے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی پہ ایک بڑی بہترین کتاب اس وقت آئی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پہ. ایک بہت بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان کا ایک رسالہ ہے، تھیسز ہے، جس کو عربی میں پہلے شائع کیا گیا، پھر انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن اور پھر اردو میں ہوا ہے، دو والیوم میں ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہترین ریسرچ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کی اصلاح کے لیے، ذاتی اصلاح کے لیے بھی، لیڈرشپ کی اصلاح کے لیے بھی، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اور یہ کتاب دارالسلام لاہور میں جو ہے انہوں نے شائع کی ہے، خوبصورت کتاب ہے. واقعی اس کتاب کو پڑھ کے بندے کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی عمر جیسا بن سکتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اپنی زندگی میں کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کام لے لیتا، میں تو اپنا وقت ایسے گزار رہا ہوں. مگر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اپنی زندگی کی بے شمار مثالیں چھوڑ جاتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں اور لیڈرشپ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا رہنما، ایسا قائد نصیب کرے جو مسلمانوں کے اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، غیر ملکوں میں بھی ہیں، مسلمانوں کے ہیں، ان مسلمانوں کو ایک غیور انسان، غیور قائد کی طرح لے اور پھر اس کے بعد ان مسائل کو حل کرنے کی ٹھان لے. انشاءاللہ یہ سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا رحم الراحمين.